سامعین، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام غزہ خاک و خون میں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں پاکستان کے اخبار روزنامہ نوائے وقت کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں شامل کرتے ہیں۔ کسی کو دین کے نام پر خون ریزی کی اجازت نہیں دی جائے گی، وفاقی وزراء۔ وزارت توانائی نے مفت بجلی میں پارلیمنٹیرین کو کیسے شامل کر لیا، فواد چودھری۔ حکومت سے جو بھی بات ہوگی وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگی، عمر ایوب۔ کوہار ٹل بلاک سے تیل و گیس کے ذخائر دریافت۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ، امریکہ کی سب سے بڑی آتش زدگی قرار۔ مریم نواز سے برٹش ہائی کمشنر جین میری ایٹ کی ملاقات۔ الجزائری جوڈو کھلاڑی کا اسرائیلی کے ساتھ کھیلنے سے انکار۔ سامعین، روزنامہ نوائے وقت نے آج کا اداریہ غزہ میں جاری انسانی المیہ اور عالمی برادری کی بے حسی کے زیر عنوان شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہیں اداریے کے بعض اہم اقتباسات۔ اخبار لکھتا ہے کہ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے، اور اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی دہشت گردی کی ایک تازہ کارروائی میں ایک اسکول پر حملہ کر کے 30 بچے شہید کر دیے گئے ہیں۔ ادھر خان یونس اور غزہ میں صہیونی حملوں میں 47 فلسطینی شہید ہو گئے، 103 فلسطینی زخمی، شہداء میں 15 بچے، 8 خواتین شامل ہیں۔ علاوازی غزہ میں دیر البلاح کے مرکزی قصبے کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 4 روز میں 1,80,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے اردن کے شاہ عبداللہ کے ساتھ فون پر بات کر کے جنگ بندی کے لیے دباؤ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر اپنے اس اقدام سے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ غزہ میں جاری بربریت کو روکنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناجائز اسرائیلی ریاست کی طرف سے فلسطینیوں پر پون صدی سے زائد عرصے سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے لیے امریکہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ اسرائیل۔ امریکی اور یورپی عوام بہر طور اپنی حکومتوں سے مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں، جس کا اظہار امریکہ اور یورپ میں ہونے والے بڑے بڑے احتجاجی مظاہروں میں بھی ہو رہا ہے۔ ادھر غزہ کے ہسپتالوں میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے امریکی ڈاکٹروں اور نرسوں نے وائٹ ہاؤس کو خط لکھ کر غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسلحے کی فراہمی پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ 45 امریکی ڈاکٹرز اور نرسوں کے گروپ نے صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کمیلا ہیرس کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے غزہ میں جو کچھ دیکھا اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ غزہ میں بچوں کو جان بوجھ کر زخمی کیا گیا۔ ہم میں سے ہر ایک نے روز ایسے بچوں کا علاج کیا جنہیں سر اور سینے میں گولی ماری گئی۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ ڈراؤنے خواب دیکھیں جو ہمیں واپس آنے کے بعد پریشان کر رہے ہیں۔ خواب میں زخمی بچوں کی بے قرار مائیں ہم سے ان کی جان بچانے کی منت کرتی ہیں۔ آپ وہ چیخیں سن سکیں جو ہمارا ضمیر ہمیں بھولنے نہیں دیتا۔ بین الاقوامی سطح پر غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کا جو سلسلہ جاری ہے، اسی حوالے سے پیرس اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں جیسے ہی اسرائیل کا دستہ منظر عام پر آیا تو لوگوں نے فلسطین فلسطین کے نعرے بلند کر دیے۔ تقریب تاریخی دریائے سین میں منعقد کی گئی، جہاں 6 کلومیٹر پر محیط انتظامات میں تمام ملکوں کے دستے ایک ایک کر کے کشتیوں پر گزرتے رہے۔ اسرائیل کے دستے کے سامنے آتے ہی شائقین نے فلسطین فلسطین کے نعرے لگائے، اور اسرائیل کے دستے کے جانے تک وہاں یہ نعرے گونجتے رہے۔ اس سے قبل جب فلسطین کے دستے پر مشتمل ٹیم منظر عام پر آئی تو شائقین کی جانب سے ان کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے بے پناہ نعرے بازی کی گئی۔ فلسطینی دستے میں موجود مرد و خواتین ایتھلیٹس نے فلسطینی رومال لپیٹے ہوئے تھے۔ اسی طرح غزہ میں جاری اسرائیلی دہشت گردی کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ فلسطین میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ خان یونس میں جاری اسرائیلی فورسز کے پرتشدد کارروائیوں کی شدید مذمت اور گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ خان یونس میں اسرائیل کی بربریت کے باعث 1.5 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں۔ خان یونس کے محاصرے سے علاقے میں اشیاء خورد و نوش اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فورسز فلسطینیوں کی نسل کشی کے سنگین جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف میں اپنے بیان میں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر بھرپور آواز اٹھائی۔ ہم یہ مطالبہ دہراتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف کے فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے حالیہ فیصلے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرایا جائے۔ پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں کی طرف سے بیانات تو بہت سے سامنے آئے ہیں، لیکن یہ ایک افسوسناک اور تکلیف دہ حقیقت ہے کہ اس سلسلے میں کسی بھی مسلم ملک کی طرف سے کوئی ٹھوس عملی اقدام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اسرائیل کی جانب سے مظالم کا سلسلہ تھمنے میں ہی نہیں آ رہا۔ دوسری جانب امریکہ، بھارت اور برطانیہ سمیت بہت سے ممالک نے اسلحے کے ذریعے غاصب صہیونی ریاست کے ہاتھ مضبوط کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے پلیٹ فارمز پر اسرائیل نامی ناجائز ریاست کو ہر طرح کی سفارتی مدد فراہم کی گئی۔ بین الاقوامی برادری غزہ کے مسئلے پر پوری طرح ننگی ہو چکی ہے اور انسانی حقوق کے تمام دعووں کی حقیقت بھی سب پر عیاں ہو چکی ہے۔ اگر مسلم ممالک چاہیں تو وہ ٹھوس اقدامات کے صرف اعلان کے ذریعے ہی غزہ میں جاری اسرائیلی دہشت گردی کو فوری طور پر رکوا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے انہیں امریکہ کے خوف سے نکلنا ہوگا۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں ہندوستانی اخبار روزنامہ قومی آواز کی کچھ اہم سرخیاں۔ ملک کا حلوہ تقسیم ہو رہا لیکن ایک بھی او بی سی قبائلی دلت افسر موجود نہیں، راہل گاندھی نے لوک سبھا میں دکھائی تصویر۔ راجندر نگر آئی اے ایس کوچنگ حادثے میں مزید 5 افراد گرفتار، دہلی پولیس ایم سی ڈی کو بھی جاری کرے گی نوٹس۔ مانسون اجلاس کے پہلے دن یو پی اسمبلی میں زوردار ہنگامہ، اپوزیشن کی زبردست نعرے بازی۔ بی جے پی جھارکھنڈ والوں کے جذبات سے کھیل رہی ہے کانگریس۔ اے ایم یو ہندوستان کے بہترین کالجوں کی درجہ بندی میں پہلے نمبر پر، دہلی آئی اے ایس کوچنگ بیسمنٹ حادثے کے خلاف طلباء میں سخت ناراضگی، سڑکوں پر احتجاج۔ دہلی آبکاری پالیسی معاملے میں سی بی آئی نے داخل کی چارج شیٹ، کیجریوال کو بنایا ملزم۔ سامعین، ہندوستان کے ہی ایک اخبار روزنامہ انقلاب میں آج ایک اہم مضمون راہل گاندھی کا ہندو ازم سچائی اور عدم تشدد پر مبنی ہے کہ زیر عنوان شائع ہوا ہے۔ مضمون نگار ہیں رام پنیانی، آئیے اس مضمون پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ہندوازم کے تعلق سے راہل گاندھی کے پارلیمنٹ میں خطاب پر جو موقف سامنے آیا، اس کی آر ایس ایس لیڈران شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ 2024 کے عام انتخابات کے نتائج کے بعد پارلیمنٹ اب حقیقی میدان بن چکا ہے جہاں اپوزیشن کی آواز کے لیے بھی جگہ ہے۔ پارلیمنٹ میں صدر کے خطاب کے بعد شروع ہونے والے مباحثے میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ملک کو درپیش متعدد مسائل پر روشنی ڈالی۔ ان کی تقریر کا ایک حصہ جو ہندوازم کی نوعیت پر تھا غالباً ریکارڈ سے حذف کر دیا گیا، لیکن اس کا تذکرہ یہاں اہمیت کا حامل ہے۔ راہل گاندھی کے مطابق ہندوازم سچائی اور عدم تشدد پر مبنی ہے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا، ہندوستان عدم تشدد کا ملک ہے، خوف کا نہیں۔ ہماری عظیم شخصیات نے ہمیشہ عدم تشدد اور خوف پر غالب آنے کی بات کی ہے۔ ऐवान में बीजेपी के अराकी ने पार्लियामेंट की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो पूरा दिन तशद्दुद और नफरत की बात करते हैं, झूठ फैलाते रहते हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से साधुओं ने उनके खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। अहमदाबाद में कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया गया। इस हवाले से एक तरफ आरएसएस इस प्रोपेगंडे में मसरूफ हो गया कि राहुल गांधी ने तमाम हिंदुओं को मुतशद्दिद कहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने बयान की वजाहत की कि उन्होंने हिंदुइज्म को अदम तशद्दुद, सच्चाई और मोहब्बत पर मबनी कहा है। आरएसएस के हामी ये तनकीद भी कर रहे हैं कि नेहरू और राहुल गांधी जिस नजरिए के हामी रहे हैं इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। आरएसएस के मुताबिक इन्होंने नेहरू और राहुल गांधी ने अपना वोट बैंक महफूज रखने के लिए खुद को अकलियतों से मुतालिक सवालात तक ही महदूद कर लिया। हिंदुइज्म के इंसानियत से मुतालिक पहलू की जो राहुल गांधी ने वजाहत की, इससे इंडिया ब्लॉक के कई लीडरान मुत्तफिक नजर आए। लफ्ज हिंदुइज्म और हिंदुत्व हाल ही में अक्सर एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल होने लगे हैं। ठाकरे ने भी इस पर वजाहत की है और कहा है कि हिंदुत्व के ताल्लुक से उनके नजरियात वही हैं जो राहुल गांधी ने हिंदुइज्म से मुतालिक बयान किए हैं। हिंदुइज्म आसमानी मजहब नहीं है, जैसा कि बास तशरीहात में साबित करने की कोशिश की जाती है। हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में लफ्ज हिंदू का जिक्र नहीं मिलता। ये लफ्ज सिंधु के मगरिब से आने वाले बाशिंदों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। इनमें एस या सीन हर्फ का इस्तेमाल महदूद था। वो इन हरूफ को बलअमूम हे या एच के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इस तरह लफ्ज सिंधु हिंदू बन गया और यह लफ्ज सिंधु नदी से समुद्र तक आबाद इलाके के लिए बोला जाने लगा। बाद अजां यह लफ्ज मुख्तलिफ आबादियों के मजमूए के लिए भी इस्तेमाल होने लगा, जिनमें बुद्ध इज्म और जैन इज्म शामिल नहीं थे, जबकि ब्राह्मण इज्म शामिल था। ब्राह्मण इज्म को छोड़कर बाकी आबादियों को श्रमण कहा जाने लगा। 2006 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अपने सदारती खिताब में तारीखदा डीएन झा ने लफ्ज हिंदुइज्म की जामे वजाहत की थी। उन्होंने इन अल्फाज में निशानदेही की थी, बिला शुबा लफ्ज हिंदू माकबले नौ आबादियाती दौर हिंदुस्तान में मुस्तमिल था, लेकिन 18वीं सदी के अखीर में या 19वीं सदी के इब्तिदा में जेर इस्तेमाल नहीं था। उस दौर में मुमकिन है इसे बरतानवी माहिरीन इस्तेमाल करने लगे हों। इसके बाद से ही ये वसी पैमाने पर राइज हो गया। फिर वहीं से इस लफ्ज का इतलाक बड़े सगीर के बाशिंदों पर किया जाने लगा, मगर इनमें सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई शामिल नहीं थे। ब्राह्मणी निजाम में रफ्ता रफ्ता वेदों और मनुस्मृति को मुकद्दस सहीफों का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद हिंदुइज्म के फहम में भी इख्तलाफ होना शुरू हो गया। बाबा साहब अंबेडकर की नजर में हिंदुइज्म वो तर्ज जिंदगी है जिसमें ब्राह्मणों को गलबा हासिल है और जो जात पात के निजाम पर मबनी है। इसी बुनियाद पर इन्होंने मनुस्मृति को नजर आतिश किया था। महात्मा गांधी ने अपने आप को सनातनी हिंदू कहा था और 6 अक्टूबर 1921 को यंग इंडिया में लिखा था, हिंदुइज्म हर किसी को अपने अकीदे और तरीके धर्म के मुताबिक खुदा की इबादत करने की इजाजत देता है। इसी तरह तमाम मजाहिब के साथ अमन और बकाए बाहमी का उसूल तय करता है। मुख्तलिफ मजाहिब और अकीदों के मानने वालों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात का ये मुनफरिद तस्वुर है। अब राहुल गांधी ने सच्चाई, मोहब्बत और अदम तशद्दुद को हिंदुइज्म को बुनियादी करार दिया है। चंद्रनाथ बासु ने 1892 में हिंदुत्व की इस्तलाह वजा की थी और इसे रूहानी बुलंदियों तक पहुंचने का मायारी उसूल करार दिया था। सावरकर ने 1923 में अपनी किताब में लिखा था कि इनका हिंदुत्व आर्याई नस्ल पर मबनी है। उन्होंने सिंधु नदी से समुद्र तक के इलाके को मुकद्दस सरजमीन करार दिया था। मौसम सामीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम आईना सहाफत का वक्त अब यहीं पर खत्म होता है। محترم سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام آئینہ صحافت، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر کا۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم ایران میں اسلام کے پہنچنے اور اسلامی معماری کے فن کے بارے میں گفتگو کریں گے، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ اسلام کا سورج جزیرت العرب میں، کہ جہاں کے لوگ بت پرست تھے، طلوع ہوا۔ عرب کے مختلف قبائل اور بدو عرب ہر سال کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو پوجنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے۔ دور جاہلیت کے عرب فن و ہنر کے بارے میں کچھ زیادہ خبر نہیں رکھتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا ہنر شعر و شاعری تھا، جسے دور جاہلیت کے شعرا ایک تومار پر لکھ کر دیوار کعبہ پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ ان کا دوسرا ہنر پانی کی مشقوں، فرش، خیموں، گھوڑوں کی زین اور اونٹوں سے متعلق سامان جیسے زندگی کے وسائل کو آراستہ کرنا اور سجانا سنوارنا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ خاندان بنی ہاشم اور قبیلہ قریش سے تھے، اور 40 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، یعنی پیغمبری کے درجے پر فائز ہوئے۔ شروع میں کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات، تاثیر کلام اور بے مثال شخصیت اور قول و فعل میں صداقت و سچائی اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا باعث بنی۔ 621 عیسوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور آپ کی یہی ہجرت تاریخ اسلام کے آغاز کا مبدا قرار پائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی وحدانیت، اپنی نبوت اور روز قیامت کو اسلام کا اصول دین قرار دیا۔ اسلام اپنے روشن اصولوں کے باعث پورے جزیرت العرب میں پھیل گیا، اور پھر جزیرت العرب سے باہر نکل کر دنیا کے مختلف علاقوں پر چھا گیا۔ جزیرت العرب کے اطراف کے علاقوں میں موجود سیاسی بے چینی، اقتصادی بدحالی اور حکام کی جانب سے عوام پر روا رکھے جانے والے ظلم و ستم اور امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر لیا۔ پہلے سرزمین عراق فتح ہوئی، اور پھر کوفہ و بصرہ اور شام و مصر فتح ہوئے، اور ان علاقوں کے عوام نے نہایت تیزی سے اسلام قبول کر لیا۔ تاہم ایران کو آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکا، کیونکہ ساسانی حکومت نے تباہی و انحطاط کے دہانے پر پہنچ جانے کے باوجود کچھ دن تک مزاحمت کی، لیکن ایرانی معاشرے میں شدید طبقاتی فاصلے اور حکام سے عوام کی ناراضگی، نیز سپاہ اسلام سے ساسانی سپاہیوں کی شکست کے نتیجے میں آخر کار 22 ہجری قمری میں ساسانیوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ بنی امیہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ مغرب کی جانب اسپین اور بحر اطلس کے ساحلوں تک، اور مشرق سے چین کی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ فن و ہنر کی ترویج اگرچہ اسی زمانے سے شروع ہو گئی، لیکن اصلی اسلامی تعلیمات سے بنی امیہ کے انحراف و گمراہی کے باعث عوام ان سے دور ہوتے گئے، اور آخرکار بنی امیہ کا سلسلہ بھی نابود ہو گیا۔ اس کے بعد ایرانیوں کی مدد سے بنی عباس برسر اقتدار آئے، اور ایرانیوں اسلامی تہذیب و ثقافت کا بھی بنی عباس کے دور سے آغاز ہوا۔ بغداد میں عظیم علمی و ہنری تحریک کی بنیاد پڑی، جس کی تشکیل میں ایرانیوں نے گراں قدر کردار ادا کیا۔ پہلوی، ہندی، یونانی اور سریانی زبانوں سے بہت سی اہم کتابوں کا عربی میں ترجمہ شروع ہوا۔ اور بڑی بڑی علمی و دینی درسگاہیں قائم کی گئیں۔ اس طرح ساسانیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ایرانیوں نے اس دین کا استقبال و خیر مقدم کیا، جس میں عدل و انصاف، مساوات و برابری اور علم و فن پر بے پناہ توجہ دی جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ایرانیوں نے اسلام کی جاویدانہ تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے عظیم ایرانی اسلامی تمدن کی داغ بیل ڈالی۔ بہت سے مورخین اور دانشوروں کا خیال ہے کہ سرزمین ایران پر اسلامی فن و ہنر کو فروغ حاصل ہوا اور تہذیب و تمدن کے نہایت حسین جلوے نمودار ہوئے۔ 14ویں صدی عیسوی کے معروف مسلمان مورخ ابن خلدون اس سلسلے میں لکھتے ہیں، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ چند ایک کو چھوڑ کر دینی و عقلی علوم کے اکثر علماء و دانشور ایرانی تھے، حتیٰ علم حدیث کے اکثر علماء جنہوں نے عالم اسلام کے لیے حدیث کے عظیم خزانے کی حفاظت کی وہ بھی ایرانی ہی گزرے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ایرانیوں کے سوا کوئی بھی علوم کی حفاظت و تدوین کے لیے نہیں اٹھا، اور اسی وجہ سے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مستحق قرار پائے کہ اگر علم و حکمت ثریا پر بھی ہو تو اہل فارس اسے حاصل کر لیں گے۔ اسلامی تمدن کے فروغ میں ایرانیوں کے کردار کا نہایت گہری نظر سے وسیع پیمانے پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسلامی تمدن کے فروغ میں ایرانیوں کے کردار کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے، جس میں خاص طور سے سیاست، نظام حکومت، دین و فلسفہ، طب، تجارت و لین دین، اقتصادی مسائل، فن و ہنر اور زبان و ادب جیسے موضوعات شامل ہیں۔ تاہم اس پروگرام میں ہم صرف فن معماری پر اسلام کے اثرات اور عمارت کی تعمیر میں بنیادی تبدیلی نیز اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب فن کلام پر اسلام کے اثرات کی بات کی جاتی ہے تو کچھ خاص اصول و معیارات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی منزل میں اس اصول کی مزید شناخت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر شہر مکہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم اسے شہر امن کہتا ہے کہ جسے بت پرستی سے دور ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی 126ویں اور سورہ ابراہیم کی 35ویں آیتوں میں اس شہر کے کہ جہاں اللہ کا گھر ہے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو امن، پاکیزگی، برکت اور رزق میں فراوانی جیسے صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح اگرچہ ان آیتوں میں شہر یا عمارت بنانے کے مادی اور فزیکل پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا گیا اور کوئی نمونہ نہیں پیش کیا گیا ہے، تاہم معنویت و کیفیت کے لحاظ سے شہر سازی کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ درحقیقت قرآن شہر سازی اور معماری کو دنیا کے سلسلے میں انسان کے طرز فکر کے مطابق سمجھتا ہے اور زندگی کے ماحول کو روش زندگی سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کی جانب اشارہ کرنا چاہیے کہ جب آپ شہر یثرب میں داخل ہوئے تو اس کا نام بدل کر مدینۃ النبی رکھ دیا گیا۔ مدینہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم ایک ایسی جگہ کا تعین اور مسجد کی تعمیر تھا کہ جو اسلامی سرزمینوں پر تعمیر ہونے کے بعد کی مساجد کے لیے نمونے عمل بنی۔ یہ مسجد ایک ایسی سرزمین پر تعمیر کی گئی کہ جسے پیغمبر نے اس کے مالکوں سے خریدی اور لوگوں کی مدد سے تعمیر کی۔ اسی مقام پر صدر اسلام کے تاریخی واقعات رقم ہوئے اور وہ مسلمانوں کی عبادت اور ان کے اکٹھا ہونے کے ایک مقام میں تبدیل ہو گیا۔ لہذا مسجد مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اور اہم مقام ہے کہ جو معین خصوصیات کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہے، لیکن مسجدوں کے ایک جیسے نقشے اس بات کا باعث نہیں بنتے کہ تمام مسجدوں کی تزئین و آرائش یا بیرون مناظر بھی ایک شکل کے ہوں۔ اسلامی ممالک میں مسجدوں کو ظاہری طور پر مختلف انداز اور شکل و صورت میں بنایا جاتا ہے، لیکن تمام مسجدوں کی تعمیر کا مقصد ایک ہے اور ان کی اندرونی فضا سادہ اور قبلہ کعبے کے رخ پر ہوتا ہے۔ مسلمان محقق و مصنف نجم الدین بمات نے اسلام کی نظر میں شہر اور معماری کے مفہوم کے بارے میں شہرہائے اسلامی نامی اپنی کتاب میں نہایت عمیق نظریات پیش کیے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے شہر اور گھر خاص مفہوم کے حامل ہوتے ہیں، چاہے وہ ہرات و سمرقند میں ہوں یا اصفہان و تہران میں ہوں۔ ایک مسلمان دن میں 5 بار اپنا شہر اور گھر بھول جاتا ہے اور اسے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ایک دوسرے شہر پر نظر ڈالتا ہے اور اس کا مرکز نگاہ مکہ ہوتا ہے، لیکن جو چیز اس کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ شہر مکہ کا ایک نقطہ ہے جہاں مسجد الحرام و خانہ کعبہ واقع ہے۔ نماز پڑھتے وقت مسلمان ایسی سمت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ درحقیقت کرہ ارض کے تمام مسلمان ایک سمت کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ایک عظیم دائرے تشکیل دیتے ہیں جس کا مرکز ثقل کعبہ ہے۔ لہذا خانہ کعبہ اگرچہ معماری کے لحاظ سے ایک عام و سادہ سی عمارت ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کا اس سے رابطہ ہے اور وہ رابطہ اس کی معنوی عظمت و شوکت میں اضافہ کرتا ہے۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نویں صدر کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں، غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ صہیونی حکومت نے غزہ پٹی میں 3 نئی مجرمانہ کارروائیاں انجام دے کر 39 فلسطینیوں کو شہید اور 93 کو زخمی کر دیا۔ غزہ اور فلسطین کے دیگر علاقوں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کے خلاف امریکہ سمیت پوری دنیا میں مظاہرے۔ اور ایم ڈبلیو ایم کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پارا چنار میں امن قائم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نویں صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری منگل کو مجلس شورا اسلامی پارلیمنٹ میں انجام پائے گی، جس میں ایران کے اعلی عہدیداروں کے ساتھ ساتھ دنیا کے دسیوں ملکوں کے اعلی وفود اور مہمان بھی شرکت کریں گے۔ مجلس شورا اسلامی اور وزارت خارجہ کی کمیٹی کی ذمہ داری نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے مختلف ممالک کے صدور، وزرائے اعظم، پارلیمنٹ کے اسپیکروں، وزرائے خارجہ اور دیگر حکام کو مدعو کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کے ڈپٹی ایگزیکٹو علی رضا شریفی کے مطابق تقریب حلف برداری میں 70 سے زیادہ غیر ملکی وفود اور 600 ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کی آمد و موجودگی یقینی ہو چکی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی تاریخ میں گزشتہ صدور کے ادوار کے معمول اور تقریب حلف برداری کی قانونی اہمیت کے مطابق اس بار بھی صدر کی تقریب حلف برداری ملکی و بیرونی مہمانوں کی موجودگی میں انجام پائے گی، اور اسی بنا پر غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور غیر ملکی وفود امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے تہران پہنچ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اب تک متعدد ملکوں کے وفود تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران پہنچ چکے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیسکوف نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ روس کی طرف سے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو کازان میں ہونے والے برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 8 جولائی کو روسی صدر نے اپنے ایرانی ہم منصب کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی تھی۔ روس جو 2024 میں برکس گروپ کی گردشی صدارت رکھتا ہے، 22 سے 24 اکتوبر کو قازان تاتارستان کے مرکز میں اس گروپ کے رہنماؤں کے اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اس سال کے آغاز سے برکس گروپ میں شامل ہوا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ صہیونی حکومت نے غزہ پٹی میں 3 نئی مجرمانہ کارروائیاں انجام دے کر 39 فلسطینیوں کو شہید اور 93 کو زخمی کر دیا۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صہیونی حکومت نے 3 نئے جرائم کا ارتکاب کیا اور 39 فلسطینیوں کو شہید اور 93 کو زخمی کر دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے پیر کو تازہ ترین اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 39,363 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ صہیونیوں کے مسلسل حملوں کے باعث ابھی فلسطینی شہدا کی ایک بڑی تعداد ملبے تلے دبی ہوئی ہے اور امدادی ادارے انہیں باہر نکالنے پر قادر نہیں ہیں۔ صہیونی حکومت اپنے تمام وحشیانہ مظالم کے باوجود ابھی تک اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے عوام نے فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت اور غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت میں امریکی ریاست فلوریڈا کے عوام کی ایک بڑی تعداد نے یہ احتجاج سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ کے سامنے ٹرمپ اور بنیامین نتن یاہو کی ملاقات کے دوران کیا۔ اس موقع پر مظاہرین غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے خلاف نعرے لگا کر غزہ میں جنگ کو فوری طور پر بند کیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آئرلینڈ کے شہر کورک میں بھی فلسطین کے حامی مظاہرین نے فلسطینی عوام کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے صہیونی حکومت کے لیے امریکی حمایت جاری رہنے کی مذمت کی۔ جرمنی، ترکیہ اور سویڈن کے عوام نے بھی اپنے مظاہروں میں فلسطین کی حمایت میں نعرے لگائے اور غزہ میں نسل کشی کے جرم میں نتن یاہو کی گرفتاری کے لیے قانونی اقدامات میں تیزی لائے جانے کا مطالبہ کیا۔ دریاساں دسیوں ہزار صہیونیوں نے بھی تل ابیب اور مقبوضہ سرزمین کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کر کے نتن یاہو کی کابینہ کو سرنگون کرنے اور فلسطینی مزاحمت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے حصول پر زور دیا۔ ترکیہ کی اناطولیہ خبر رسا ایجنسی نے بھی ایکس سوشل میڈیا نیٹ ورک پر اسرائیل اور پیراگوئے کی فٹ بال ٹیموں کے درمیان میچ کے دوران تماشائیوں کی جانب سے فلسطینی پرچم لہرائے جانے کی تصاویر بھی شائع کیں۔ کھیل کے میدان میں تماشائیوں نے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی مہلک اور تباہ کن جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے جینوسائیڈ اولمپکس کے موضوع پر لکھا ہوا ایک بینر آویزاں کیا۔ میدان میں موجود تماشائی فری فلسطین کا نعرہ لگا رہے تھے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بھی ایکس سوشل نیٹ ورک پر اولمپک ویلیج میں ایک عمارت پر فلسطینی پرچم لہرائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانسیسی نوجوانوں نے پیرس میں 2024 کے اولمپک کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں اولمپک ویلیج میں ایک عمارت کے اوپر فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ فلسطین کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت میں امریکہ، یورپ اور دنیا کے سبھی ملکوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور پوری دنیا کے بیدار ضمیر انسان اسرائیل اور اس کے حامیوں سے برملا اپنی نفرت و بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے پیر کی صبح جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے، جس میں ہونے والے ممکنہ جانی نقصان کی رپورٹیں ابھی تک نہیں ملی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ حزب اللہ لبنان نے اس حملے سے قبل اپنے دو الگ الگ بیانات میں کہا تھا کہ غزہ میں ثابت قدم ملت فلسطین اور اس کے شجاع و شریف استقامت کی حمایت اور جنوب لبنان کے پرامن اور پائیدار دیہاتوں پر صہیونی حکومت کے حملوں کے جواب میں شمالی مقبوضہ فلسطین کے شتولہ اور المنارہ علاقوں میں صہیونی فوجیوں کے اڈوں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے جوابی حملوں کے بعد شمالی مقبوضہ علاقوں میں صہیونی بستیاں خالی ہو گئی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق جارے صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ اسرائیل کارٹرز نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کی ایک تصویر شائع کر کے لکھا ہے کہ اس نے اسرائیل کو حملے کی دھمکی دی ہے، اس لیے موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کارٹس کا یہ بیان اردوغان کے اس بیان کے جواب میں ہے کہ جس میں اردوغان نے کہا تھا کہ ترکیہ اسرائیل میں مداخلت کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے لیبیا اور قراباغ میں مداخلت کی تھی اور اسے ایسا کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اردوغان نے مزید کہا کہ ہمیں بہت مضبوط ہونا چاہیے تاکہ اسرائیل فلسطین میں مزید تباہی انجام نہ دے سکے۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ پوری انسانیت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی رہے گی، فلسطینی عوام کو نشانہ بنانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم انہیں نابود نہیں کر سکتے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو نے حماس کے مکمل خاتمے کو جنگ بندی کی اہم شرط قرار دیا ہے، جبکہ یہ ہدف غیر معقول اور ناممکن ہے۔ سرگئی لاوروف نے ملیشیا کے دورے کے اختتام پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت غزہ کی پٹی میں جنگ اور خونریزی کے خاتمے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ نتن یاہو نے جنگ بندی کے مطالبے کے جواب میں کہا کہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حماس مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی۔ لاوروف نے مزید کہا کہ میں سمجھتا ہوں اور میرے بہت سے ساتھی مجھ سے متفق ہیں کہ کسی ایسی تنظیم کو تباہ کرنا منطقی نہیں ہے جو مسلم ممالک میں موجود ہے اور اس کے پاس کافی صلاحیتیں اور حمایت بھی ہے۔ لاوروف نے مزید کہا کہ ہم فلسطینی اتحاد کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اربعین امام حسین علیہ السلام میں پیدل چل کر خود کو کربلا پہنچانے والے پہلے قافلے نے جنوبی عراق کے سرحدی علاقے راس البیشہ سے کربلا مولا کی جانب پیادہ روی شروع کر دی ہے۔ عراق کے صوبہ بصرہ میں واقع راس البیشہ علاقہ کربلا مولا سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور زائرین امام حسین علیہ السلام دلدلی اور دشوار گزار راستوں کو عبور کرتے ہوئے اگلے 2 ہفتوں میں یا زیادہ سے زیادہ اگلے 20 دنوں میں خود کو کربلا مولا پہنچائیں گے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کے مختلف صوبوں سے کربلا کی طرف مشی یا پیادہ روی کا آغاز کرنے والے حسینی عزاداروں کی تعداد میں گزشتہ برسوں کی بنسبت بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ راس البیشہ کے علاقے سے اربعین حسینی کے زائرین کی کربلا کی جانب پیدل سفر شروع ہونے کی تصاویر شائع ہونے کے ساتھ ہی دیگر ممالک کے زائرین نے بھی اپنے ممالک میں زائرین کی کربلا کی طرف روانگی کی تصاویر اور ویڈیوز شائع کی ہیں۔ ان میں سے ایک ویڈیو میں ہندو کش کے سخت و دشوار پہاڑی راستوں میں بہت سے نوجوانوں کو دکھایا گیا ہے جنہوں نے حسینی پرچم اٹھائے اپنی حسینی واک کا آغاز کر دیا ہے۔ ایم ڈبلیو ایم کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پارا چنار میں امن قائم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارا چنار میں وہ قوتیں فتنہ کھڑا کر رہی ہیں جنہیں امن کی نہیں جنگ کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرم ایجنسی میں امن پسند لوگ بستے ہیں، یہاں اسلحے کی فیکٹریاں ہیں اور نہ ہی منشیات کے اڈے ہیں۔ پارا چنار کے حالیہ پرتشدد واقعات میں 12 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ صوبائی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پارا چنار میں امن و امان کے قیام میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ میڈیا پر پارا چنار کے کشیدہ حالات نہیں دکھائے جا رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جنگ کو بلا تاخیر روکا جائے۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کہا کہ کرم ایجنسی میں شیعہ سنی وحدت کا عملی مظاہرہ 2024 کے انتخابات میں سب نے دیکھا اور سراہا گیا۔ ہم نے اتحاد کے لیے 20,000 لاشیں اٹھائی ہیں لیکن کبھی اسلحہ نہیں اٹھایا، ہم پارا چنار میں مکمل امن چاہتے ہیں۔ پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے ضلع کرم سے ممبر قومی اسمبلی انجینئر حمید حسین نے کہا کہ ضلع کرم جنگ کی آگ میں جل رہا ہے۔ رکن قومی اسمبلی حمید حسین نے کہا کہ علاقے کے امن کے لیے پارلیمنٹ کے ہر اجلاس میں آواز بلند کرتا ہوں لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سننے کو تیار نہیں۔ کرم ایجنسی کے لوگوں پر یہ جنگ زبردستی مسلط کی گئی ہے۔ خطے کے عوام کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ کسی دوسری قوت کو کرم ایجنسی میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل۔ اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں, غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری, ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری, یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں, براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, براہیمی نظر مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں, تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے, تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے, حضر اے چیر دستاں, حضر اے چیر دستاں سخت ہیں فطرت کی تحذیریں, حقیقت ایک ہے ہر شے کی, خاکی ہو کہ نوری ہو, لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں. تو سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے,
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 8 مرداد 23 محرم الحرام اور 29 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. آٹھ مرداد سن 1360 ہجری شمسی کو حضرت امام